السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کو شدید گرمی کے باعث سنگین صورتحال سے نمٹنے میں مدد کی پیشکش۔ شدت پسند تنظیم کا کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کو انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما نے سپریم کورٹ کی جانب سے ہم جنس پرستوں کو کہیں بھی شادی کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو امریکہ کی فتح قرار دیا ہے۔ اور تیونس کے ایک تفریحی قصبے میں دہشت گرد حملے میں 27 افراد ہلاک، اور کویت کی ایک مسجد پر خودکش حملے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی طالبان نے جمعے کے روز دھمکی دی ہے کہ اگر ملک کی بڑی الیکٹرک کمپنی نے کراچی کے لیے بجلی کی بندش کا سلسلہ ختم نہ کیا تو وہ اسے ہدف بنائیں گے۔ خیال رہے کہ گرمی کی حالیہ لہر میں کراچی میں 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں شدید گرم موسم کے باعث متاثر ہونے والوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے سنگین صورتحال سے نمٹنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ بان کی مون کے ترجمان نے نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے تاحال اقوام متحدہ سے مدد کی درخواست نہیں کی ہے، لیکن ان کے بقول اگر سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے استدعا کی گئی تو اقوام متحدہ اس کا مثبت جواب دے گا۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ، خاص طور پر اس کے مرکزی شہر کراچی میں گزشتہ جمعے سے شدید موسم کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1100 ہو چکی ہے۔ گو کے موسم کی شدت میں جمعرات سے کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن شدید گرمی اور لو سے متاثرہ درجنوں لوگ اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 1000 کے قریب خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شدید گرم موسم میں کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی کی بندش بھی وبال جان بنی ہوئی ہے، اور شہر کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی فراہمی میں تعطل تکنیکی خرابیوں کے علاوہ طلب اور رسد میں بڑھ جانے والے فرق کے باعث ہے۔ ادھر کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے جمعے کو ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں کراچی میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کمپنی کی طرف سے بے جا لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی تو اس کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بجلی فراہم کرنے والے کسی ادارے کو طالبان کی طرف سے یہ دھمکی غیر معمولی واقعہ ہے۔ شدت پسند تنظیم کے اس بیان پر سرکاری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں طالبان شدت پسند بھی سرگرم ہیں جن کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے حقوق انسانی کی عالمی صورتحال کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان میں حقوق انسانی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی ایک رپورٹ میں دنیا کے متعدد ممالک بشمول پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق سالانہ عالمی رپورٹ میں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور اس کے انسداد کے لیے جاری کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں انسانی حقوق شدید متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں ملک کے مختلف حصوں، بالخصوص وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کراچی اور بلوچستان میں جاری تشدد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس سے نہ صرف عام شہریوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے بلکہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے بھی شہریوں کے انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان آپریشنز میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ بعض اوقات ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کارروائیاں کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور فاٹا میں گزشتہ برس دہشت گرد حملوں اور ان کے خلاف کیے جانے والے سیکیورٹی آپریشنز میں 5496 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1781 عام شہری، 533 سیکیورٹی اہلکار اور 3182 دہشت گرد یا باغی تھے۔ रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और 2003 से 2014 तक पाकिस्तान में 6005 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान की अकलियतों पर शिद्दत पसंदों के हमलों का भी जिक्र है। पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक व कानून इंसाफ के चेयरमैन चौधरी बशीर महमूद विर्क ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि मुल्क में इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए।
ह्यूमन राइट वायलेशन के हम खिलाफ हैं और एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग के खिलाफ हैं और एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग को बचाने के लिए हमने कहा कि अदालतों को इस कदम सख्त बना दो। हुकूमत के तौर पर स्टेट की तरफ से कतन इसकी इनकरेजमेंट नहीं है, कतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाए।
रिपोर्ट में एक और अहम मसले की निशानदेही की गई है कि शिद्दत पसंद न सिर्फ लड़कों और लड़कियों के अगवा में मुलव्वस हैं, बल्कि वो वालदैन को झूठे वादों के जरिए जबरदस्ती अपने 12 साल तक के कम उम्र बच्चों को जासूसी, लड़ाई या खुदकुश धमाकों में इस्तेमाल के लिए उन्हें देने पर मजबूर करते हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान एपेक्स कोर्ट ने जुमे के रोज मुल्क में फौजी अदालतों के कायम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अपना फैसला तब्दील कर दिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
जस्टिस नासिर उल मुल्क की सरबराही में कायम 17 रुकनी बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया और ताहाल ये नहीं बताया गया कि ये फैसला कब जारी किया जाएगा। अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट ने मौकफ इख्तियार किया कि कानून साजी का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास है, न कि अदालत उज़्मा के पास। उनके बकौल पार्लियामेंट अवाम का नुमाइंदा फोरम है जो मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करता है। बेंच में शामिल जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा और मार्शल्ला के नफाज से मुल्क की जमहूरियत मुतासर हुई। उनके बकौल साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसे कवानीन बनाए गए जो उनके इक्तदार को तूल दे सकें। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स ने भी उनसे इतफाक किया, जिसके बाद बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा में आइन में 18वीं आइनी तरमीम के तहत जजों की तकरीरी के तरीक़ाकार और 21वीं तरमीम में दहशतगर्दी के मुकदमात से निमटने के लिए फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ 1.5 दर्जन से जायद दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिन्हें यकजा करके लार्जर बेंच ने इनकी समाअत शुरू की। रवां साल जनवरी में पार्लियामान ने आइन में 21वीं तरमीम और फौजी एक्ट में तरमीम करके 2 साल के लिए फौजी अदालतों के क़याम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। इसके बाद इब्तदाई तौर पर 9 फौजी अदालतें कायम हुईं, जिनसे दहशतगर्दी के मुकदमात में 5 मुजरिमों को सजाए मौत और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीनियर वकील आसमा जहांगीर ने एक दरख्वास्त के जरिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की थी कि जब तक इन अदालतों के क़याम से मुतालिक फैसला नहीं आ जाता, इन सजाओं पर अमल दरामद रोक दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मुजरिमों को मिलने वाली सजाओं को मुअत्तल कर दिया था। मुल्क की बड़ी वकला तंजीमों का मौकफ है कि पाकिस्तान में एक अदालती निज़ाम के होते हुए फौजी अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमात भेजना मुनासिब इकदाम नहीं। ताहम हुकूमती ओहदेदार ये कहते आए हैं कि फौजी अदालतों के जरिए दहशतगर्दी के मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए ये अदालतें कायम की गईं, जबकि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है कि वो मुकम्मल छानबीन के बाद मुकदमात को इन अदालतों में भेजे और इन मुजरिमों को कानून के मुताबिक अपनी सफाई का पूरा मौका भी फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला गुज़श्ता दिसंबर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद किया गया था। इस वाक़े में 134 बच्चों समेत 150 अफराद हलाक हो गए थे और इसे मुल्की तारीख का बदतरीन दहशतगर्द वाक़या करार दिया जाता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दहशतगर्दों के तशद्दुद ने रमजान के पहले हफ्ते के इख्तिताम को ऐसे में खूनरेज बना दिया जब इन हमलों में ट्यूनिस के एक तफरीह कस्बे में कम से कम 27 अफराद को और कुवैत की एक शिया मस्जिद में खुदकुश हमलावर ने कम से कम 25 नमाजियों को हलाक कर दिया। इस्लामिक स्टेट ग्रुप या दाइश ने कुवैत की मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है। काहिरा से एडवर्ड यरानियन की रिपोर्ट के साथ कमर अब्बास जाफरी।
रोज ट्यूनिस के तफरी कस्बे सूस के 2 होटलों में साहिल के करीब आराम करते हुए गैर मुल्की सयाहों पर मुसल्ला अफराद ने खुदकार हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं है कि हमले में कितने हमलावर मुलविस थे। एक अवेशर वीडियो में एक लग्जरी होटल के सामने वाक़ साहिल पर लाशें बिखरी हुई दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक लाश ऐसी भी थी जो होटल के बाहर हलाक होने वाले मुसल्ला شخص کی تھی۔ تیونس کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ 3 مسلح افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اور علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تیونس کی وزارت داخلہ کے ترجمان محمد علی عراوی نے کہا،
الوضع الاقليمي والوضع الدولي كله فيه المشاكل هذه، وكنا متوقعين عمليات
خطے میں اور پوری دنیا میں کشیدگی ان کے ملک میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ ادھر ایک الگ حملے میں، جس کی ذمہ داری کا دعویٰ اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش نے کیا ہے، ایک خود کش حملہ آور نے خود کو کویت کے دارالحکومت کویت سٹی میں ایک شیعہ مسجد کے اندر دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسپتالوں نے عوام سے خون کی احتیاط دینے کی اپیل کی ہے۔ محمد یوسف نامی شخص نے، جو اس حملے میں زخمی ہوا، کویتی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ جب بم پھٹا تو وہ مسجد میں داخلے کے بڑے دروازے سے کوئی 10 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس کے الفاظ،
من ایام رمضان يوم الجمعة والناس صائمة وعلى طهور مطهر متطهرين
حملہ ایسے میں اچانک کیا گیا جبکہ نمازی توجہ کا مرکز ماہ رمضان تھا اور روزوں اور شدید گرمی کے سبب وہ کمزوری کا شکار تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ حملہ آور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے سعودی عرب اور عراق میں بھی شیعہ مساجد پر حملے کیے ہیں، اور عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرابی نے کویت اور تیونس میں حملوں کی مذمت کی ہے اور ہر ایک سے ماہ رمضان کے دوران تشدد سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تیونس، کویت اور فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ گیس فیکٹری پر دہشت گرد حملے اور دھماکے کا مشتبہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ہونے والے اس حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات لیزا برائنٹ کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
فرانس کے وزیر داخلہ برنرڈ کیزینف نے فرانس کے جنوب مشرق میں واقع سینٹ کوئنٹن فیلیوا نامی قصبے میں، جہاں یہ حملہ ہوا تھا، گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عہدیداروں نے حملے میں ملوث یاسین سلیحی نامی ایک مشتبہ شخص کی شناخت کی ہے۔ کیزینف کہہ رہے ہیں کہ سلیحی لیون کے علاقے میں رہ چکے ہیں اور 2006 اور 2008 کے درمیانی عرصے میں سخت نگرانی میں رہے ہیں۔ اس کا تعلق سلفی مسلمانوں سے رہا ہے۔ تاہم تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جس سے اس فرد کا ماضی میں کیے گئے کسی دہشت گرد حملے سے تعلق ظاہر ہوتا ہو۔ وزیر داخلہ برنر کا مزید کہنا تھا کہ کئی دیگر افراد کو بھی پکڑا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور یہ کہ مزید حراستیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تفتیش کار ان جھنڈوں کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں جو گیس فیکٹری کے دروازے سے ملے ہیں اور جن پر عربی زبان میں کچھ تحریر ہے۔ اس کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ آیا یہ جملے داعش کے نعروں سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز ایک یا دو افراد اس امریکی کمپنی میں داخل ہوئے اور وہاں پر دھماکے کیے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ان افراد نے ایک شخص کا سر قلم کر کے اسے کمپنی کے گیٹ کے باہر رکھ دیا۔ فرانسیسی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ جنوری میں پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد سے پورا ملک ہائی الرٹ پر ہے۔ ان حملوں میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے، جو اس وقت یورپی یونین اجلاس میں شرکت کی غرض سے برسلز میں موجود ہیں، کہا،
Et donc il y a une émotion, mais l'émotion ne peut pas être la seule réponse. C'est l'action.
فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں کہ ایسی درندگی سے جذبات ابھرتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ کاروائی، احتیاطی تدابیر اور تبادلہ خیال اس کا جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس کو اپنے اقدار پر قائم رہنا چاہیے اور اسے خوف کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اعلی مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر مربوط سمجھوتا 30 جون کی حتمی تاریخ تک طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کلیدی معاملات پر اہم نااتفاقی جاری رہے گی۔ امریکی عہدیدار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کار 30 جون کی حتمی تاریخ تک اپنا کام مکمل نہ کر پائیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حتمی ڈیڈ لائن کو بڑھانے کا ان کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے۔
We have acknowledged that June 30th is a deadline. It's still a deadline that we're operating against. I certainly would rule out the possibility that much like what happened earlier this spring that this is a
اس وقت ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جون 30 ہی حتمی تاریخ ہے، ابھی بھی یہ مقررہ تاریخ ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اسے خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا جو کچھ موسم بہار میں ہوا، یعنی جب مذاکرات حتمی تاریخ کے کئی دن بعد بھی جاری رہے۔ تاہم اس وقت ڈیڈ لائن کو بہت زیادہ وسعت دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے۔ امریکی وزیر خارجہ جون کیری اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف ویانا کے ایک ہوٹل میں بند دروازوں کے پیچھے ایک ملاقات بھی کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ویانا میں ہونے والے ان مذاکرات میں جرمنی سمیت اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبرز بھی شرکت کریں گے۔ رواں سال 2 اپریل کو ایران اور مغربی طاقتوں مثلاً امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے مابین معاہدے کے ایک خاکے پر اتفاق ہوا تھا۔ مذاکرات کار اب ایک ایسے حتمی معاہدے کے لیے کوشاں ہیں جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر کے ایران کے خلاف بین الاقوامی تعزیرات کو نرم کیا جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر کلیمنٹا پنکنی کے جنازے کے موقع پر جمعے کے روز انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پنکنی ان 9 افراد میں سے ایک تھے جنہیں ایک سفید فام امریکی نے گرجا گھر پر فائرنگ کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سیاہ فام امریکیوں کے اس تاریخی گرجا گھر میں پادری تھے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
جمعرات کی رات چارلسٹن چرچ میں بہت سے افراد مسٹر پنکنی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ گزشتہ ہفتے ایک سفید فام امریکی مسلح شخص نے مدر ایمانوئل اے ایم ای چرچ میں بائبل کے مطالعے کے دوران پادری سمیت 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسے مبینہ طور پر ہیٹ کرائم قرار دیا جا رہا ہے۔ جمعرات کی صبح سینکڑوں افراد نے پہلے 2 جنازوں کی رسومات میں شرکت کی۔ ان میں سے ایک جنازہ 70 سالہ ایتھل لینس کا تھا۔ لینس کے پوتے برینڈن ریشر کہتے ہیں، بہت سے افراد کی موت کے لیے کوئی علامت پیش نہیں کی جاتی، لیکن میری دادی اور باقی 8 افراد کی موت کی علامت موجود ہے۔ وہ جس چیز کے نمائندہ بنے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہے نفرت۔ درست کہا نا میں نے؟ وہ نفرت کا شکار بنی۔ وہ محبت کی علامت بن سکتی تھی کیونکہ وہ ساری زندگی محبت ہی کی علامت بنی رہی۔ نفرت پر محبت کی فتح اس وقت سے چارلسٹن میں ایک مرکزی خیال بنی ہوئی ہے جب سے مبینہ بندوق بردار 20 سالہ ڈیلن روف نے کئی افراد کی زندگیوں کو تہوبالا کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن ریورنڈ جیسی جیکسن کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح سن 1968 میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی ہلاکت کا لمحہ تبدیلی کا پیش خیمہ بنا تھا، اسی طرح یہ واقعہ بھی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اب مدر ایمانوئل کے واقعے سے پہلے اور بعد میں ایک مختلف صورتحال ہوگی۔ تعصب کے نتیجے میں ہونے والی ان ہلاکتوں کے رد عمل میں کئی جنوبی ریاستوں نے جنگ کے نشان والے جھنڈوں کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو سرکاری عمارتوں پر سفید فام لوگوں کی بڑائی کی علامت تھے۔ ان ہلاکتوں کے ملزم شخص کو ایک متعصب شخص مانا گیا ہے جس نے ایک تصویر میں کانفیڈریٹ جنگی جھنڈا پکڑ رکھا تھا۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے باقی 6 افراد کے جنازے آئندہ چند دنوں میں متوقع ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ وکی لیکس ویب سائٹ کی جانب سے ریاض کی وزارت خارجہ کی افشا کی گئی ہزاروں کیبلز کی اشاعت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تیل کا اپنا پیسہ عالمی سفارتی پلیٹ فارم پر استعمال کرنے سے متعلق سعودی عرب کی خواہش کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وکی لیکس نے اپنا ذریعہ ظاہر نہیں کیا، لیکن خود کو یمن سائبر آرمی کہنے والے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سرکاری سرورز ہیک کیے ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
کرۂ ارض کی ایک انتہائی قدامت پسند اور اپنے بارے میں پردہ پوشی سے کام لینے والی سلطنت میں الیکٹرانک ذریعے سے بھیجے گئے ہزاروں خفیہ سفارتی پیغامات کے افشا ہو جانے سے اس ملک کے دارالحکومت ریاض میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ لندن میں قائم پالیسی انسٹیٹیوٹ چھیتم ہاؤس سے وابستہ جین کرن مونٹ کا کہنا ہے کہ یہ دستاویزات بظاہر ان شکوک و شبہات کی آسانی سے تصدیق کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر موجود تھے۔
The leaks seem to be confirming most people's existing assumptions and beliefs that Saudi Arabia has a number of politicians in other countries effectively.
وہ کہہ رہی ہیں کہ دستاویزات کے افشا ہونے سے بظاہر بیشتر لوگوں کے ان مفروضوں اور خیالات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے دوسرے ملکوں میں متعدد سیاستدان موجود ہیں جو در حقیقت ان کے تنخواہ دار ہیں، اور یہ کہ وہ مالی طریقوں کے ذریعے سعودی میڈیا پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جین کرنگ مونٹ کے۔ ایک سفارتی کیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے مثبت میڈیا کوریج کے بدلے میں لبنان کے دیوالیے پن کے شکار ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کو $20,00,000 کی مدد دی۔ کیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ لبنان کو سنی سعودی عرب اور شیعہ ایران کے درمیان ایک اہم میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر جین کننگ مونٹ کے الفاظ، کچھ تفصیلات پریشان کن ہو سکتی ہیں، سعودیوں کے لیے لازمی طور پر اتنی نہیں جتنی کہ پیسہ وصول کرنے والوں کے لیے ہیں۔ عرب امور کے ایک اور تجزیہ کار عبد الباری اطوان کہتے ہیں کہ افشائراز کا خوف سعودی اتحادیوں کو اس کی چیک بک ڈپلومیسی نامی سفارتکاری سے دور کر سکتا ہے۔
Many people will think not twice, maybe 10 times before they are asking for the Saudi money or accepting the Saudi
money. بہت سے لوگ سعودی پیسہ مانگنے یا سعودی پیسہ اور سعودی تحائف قبول کرنے سے پہلے صرف دو بار نہیں بلکہ ممکن ہے 10 بار سوچیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ نگار مسٹر اطوان کے۔ ایک اور کیبل مبینہ طور پر یمن کے ایک با اثر شیخ کو 2012 میں صدر منصور ہادی کے انتخاب کے دوران ملک میں ایک فوجی بغاوت بھڑکانے کے بدلے اسے $2,50,000 دینے کا الزام عائد کرتی ہے۔ سعودی عرب اس وقت یمن کے ہوتی باغیوں کے خلاف بمباری کی ایک کارروائی کر رہا ہے۔ عبد الباری اطوان کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی اولین ترجیح یہ پتہ چلانا ہوگا کہ کیبلز کس نے لیک کیے۔
How those hackers manage actually to reach the Saudi
وہ ہیکرز اصل میں کس طرح سعودی فائلوں تک پہنچے اور ان بڑی دستاویزات کو ہائی جیک کرنے یا ان پر اپنے ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ جین کرن مونٹ کہتی ہیں کہ اس کا نتیجہ آن لائن سیکیورٹی میں ڈرامائی سختی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔
Saudi Arabia is already very concerned about cyber security. They have had a cyber attack.
سعودی عرب کو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں پہلے ہی بہت زیادہ تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے اس سے قبل سعودی عرب کی تیل کی کمپنی سعودی ارامکو پر ایک سائبر حملہ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور انتباہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والی کیبلز کوئی زیادہ چونکا دینے والے انکشافات پر مشتمل نہیں ہے۔ مثلاً ایران کی حمایت یافتہ شام کی حکومت سے لڑنے والے سنی انتہا پسند گروپس کے لیے فنڈز کی فراہمی۔
So far, no indication that the foreign ministry has been involved in sending resources to Jabhat al-Nusra or to Islamic State in Syria. It talks about their
اب تک ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ سعودی وزارت خارجہ شام میں جبہت النصرہ یا داعش کو وسائل بھیجنے میں ملوث ہے۔ وہ کیبلز حزب اختلاف کی سیرین نیشنل کونسل یا SNC کے لیے ان کی کلی اور واضح مدد اور حمایت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بھی مدد بہر طور وزارت خارجہ کے ذریعے سے جانے کا امکان نہیں ہوگا. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے کی جائے گی. یہ الفاظ تھے جین کینن مونٹ کے. ویکی لیکس کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مزید کیبلز جاری کر دی جائیں گی جس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ رازداری کی عادی اس ریاست یعنی سعودی عرب کا سفارتی لین دین مزید کھل کر سامنے آ سکتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کپور کی جگہ جاسوس کی قسمت بھی بمبے ویلویٹ جیسی ہوگی؟ جانتے ہیں فکر و فن.
اپن کو بگ شاٹ بننے کا ہے، اپنا ایک بڑا گاڑی ہوگا.
بگ شاٹ بننا ہے نا تمہیں، میں بناؤں گا.
سب لوگ اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں، ان کو آزادی چاہیے، خود کا دھندہ چاہیے.
مضبوط فلمی بیک گراؤنڈ اور شہزادوں جیسی شخصیت رکھنے والے رنبیر کپور کی قسمت کے ستارے ان دنوں کچھ گردش میں نظر آ رہے ہیں. ان کی اوپر تلے تین فلمیں ناکامی سے دوچار رہیں. برفی کی کامیابی کے بعد بے شرم، رائے اور بمبے ویلوٹ کوئی خاص کمال نہ دکھا پائیں. رنبیر کی آنے والی فلم جگہ جاسوس برفی کے ڈائریکٹر انوراگ باسو نے نہ صرف تحریر کی ہے بلکہ پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی باسو ہی نے دی ہے. ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے لکھا ہے کہ رنبیر کپور کی گزشتہ فلم بمبے ویلوٹ کو جن مسائل کا سامنا تھا، بالکل ویسے ہی مسائل سے ان کی نئی فلم جگہ جاسوس بھی دوچار ہے.
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، ہر سانس سے پوچھ کے بتا دے، ان کے فاصلوں میں تو ہے کہ نہیں. میں آس پاس تیرے اور میرے پاس تو ہے کہ نہیں.
بعض اطلاعات کے مطابق انہی مسائل کی وجہ سے اس فلم کو آئندہ برس جون تک ریلیز کیا جائے گا. بمبے ویلوٹ کی طرح یہ فلم بھی مختلف حوالوں سے خبروں میں آ رہی ہے. پہلے رنبیر کو ڈائریکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف تھا، پھر glamsham.com کے مطابق گووندا بھی اپنے کردار سے خوش نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلم سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں.
$120 million
دونوں کے.
بس سوچتی ہوں کہ کیا تم سچ میں وہ ہو جو لوگ کہتے ہیں، یا لوگ جو کہتے ہیں تم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو.
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، دیکھوں عادتوں میں تو ہے کہ نہیں.
لگتا ہے تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو.
کسے؟
تمہیں بتانا پڑے گا.
گناہ کرنے سے پہلے قبول کروا رہی ہوں.
کون تھا وہ؟
میں اس کا نام تک نہیں جانتی. میری زندگی لوٹ کے تمہیں اپنی کہانی بنا دی.
یہ کہانی ایسے ختم ہوگی، میں نہیں جانتا.
ماضی میں رائے کو بھی اسی قسم کے تنازعوں اور مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تنازعوں، مسلسل تاخیر اور ملتے جلتے مسئلوں کے باوجود کیا فلم قسمت بھی بومبے ویلویٹ اور رائے جیسی ہی لے کر آئی ہے. اس بات کا پتا تو اب جون سن 2016 ہی کو چل پائے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ سندھ میں گرمی کی اس شدت میں کمی آ رہی ہے جس میں 1,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کراچی اور سندھ کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی مشکلات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تفصیلات شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پچھلے کچھ دنوں میں صوبہ سندھ میں 1,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنے والی گرمی میں کچھ کمی آ رہی ہے، ساتھ ہی گرمی سے مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، لیکن عوام اب بھی پریشان ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں درجنوں افراد گرمی سے پیدا ہونے والے مسائل سے ہلاک ہو گئے۔ یہی حال اندرون سندھ کا بھی ہے۔ اس وقت بھی صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت نے شدید گرمی میں مشکلات کو اور بڑھا دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کراچی سمیت سندھ میں سینکڑوں افراد شدید گرمی سے ہلاک ہوئے۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شدید گرمی سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ شدید گرمی سے جسم بہت گرم ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف اعضاء اور نظام ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شدید گرمی میں انسان پیاس لگنے پر کہیں سے کچھ بھی پی لیتا ہے۔ گندا پانی پینے سے لوگوں کو معدے اور آنتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، انہیں الٹیاں اور دست ہو جاتے ہیں، جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے شدید گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر ہیٹ اسٹروک سینٹر بھی قائم کیے انتظامیہ نے اور بلدیہ نے، اس کے علاوہ پانی کی سپلائی کو بہتر اور مزید کیا گیا ہے۔ تیسرا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر بھی معاملات کو بہتر کیا گیا ہے، قبرستانوں میں تدفین کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے، تدفین بھی اب ہو رہی ہے اور ڈیتھس بھی گریجولی ریڈیوس ہو رہی ہیں۔ آج تقریباً 28 ڈیتھس اب تک ہمیں آفیشلی رپورٹ ہوئی ہیں آج کی تاریخ میں، اور ٹیمپریچر 37-38 پر جو پرابلمز ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جمعے کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ نے کراچی کے جناح ہسپتال میں گرمی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی عیادت کی۔ وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کراچی میں گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں اور لوڈ شیڈنگ پر کمیشن بنا دیا ہے اور جلد وزیر اعظم خود بھی کراچی کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت ممنون حسین نے بھی سندھ میں گرمی سے ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکام کو ہدایت کی ہے کہ متاثرین کی بھرپور امداد کی جائے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پشاور کے ایک بازار میں سن 2009 میں ہونے والے مہلک دھماکے کے سلسلے میں جس میں 134 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اٹلی میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
اٹلی کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 6 سال قبل پشاور میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ملوث ایک مشتبہ پاکستانی شخص کو روم سے گرفتار کیا ہے۔ اکتوبر 2009 میں پشاور کے مینا بازار میں ہونے والے کار بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 134 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اسے ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد واقعات میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پولیس نے مشتبہ شخص کو فیومیسینیو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ اس شخص نے ایک مبینہ خودکش بمبار کو بھی پناہ دے رکھی تھی جس نے اٹلی میں دہشت گرد کارروائی کرنی تھی۔ گرفتار کیے گئے شخص کا نام اور دیگر تفصیلات فی الوقت فراہم نہیں کی گئیں۔ رواں برس اپریل میں بھی اٹلی کی پولیس نے ایک دہشت گرد نیٹ ورک کا سراغ لگا کر کم از کم 9 افراد کو گرفتار کیا تھا اور حکام کے بقول یہ ویٹیکن میں ممکنہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان افراد میں پاکستانی اور افغان باشندے بھی شامل تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ 18 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جن میں سے 9 کو حراست میں لیا جا سکا جبکہ باقی اٹلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان افراد میں بعض کے بارے میں پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہ پشاور میں ہونے والے بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان کے ایک ترجمان کی جانب سے اس بیان کے بعد کہ گروپ نے سینئر رہنماؤں اور افغان حکومت کے عہدیداروں کے درمیان امن مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، افغان طالبان کے درمیان تقسیم کی علامتیں گہری ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اعلی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغان قومی مصالحت کی بحالی کی اپنی کوششوں کے سلسلے میں خفیہ رابطوں کے پس پشت کار فرما ہے تاکہ اس جنگ زدہ ملک میں عداوتوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے حال ہی میں یہ تصدیق کی تھی کہ افغان اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ ماہ چین میں ملاقات کی تھی اور وہ امن مذاکرات کے آغاز کے امکانات پر بات چیت کے لیے جلد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ پارلیمنٹ کے ایوانی زیری میں قومی اسمبلی کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کے سامنے اپنی شہادت کے دوران سرتاج عزیز نے یہ انکشاف کیا کہ اسلام آباد نے چین کے شہر اورمچی میں اس ملاقات کا انتظام کرایا تھا، بلکہ انہوں نے آئندہ اجلاس میں پیش رفت ہونے کی پیش گوئی بھی کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگلی ملاقات کب اور کس جگہ ہوگی۔ لیکن عسکریت پسند گروپ نے بدھ کے روز یہ کہتے ہوئے ان ملاقاتوں کی اہمیت گھٹا دی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا مستقبل کے لیے اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تو یہ محض ذاتی حیثیت میں اپنی حدود سے تجاوز ہے اور وہ طالبان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اسلام پرست عسکریت پسند گروپ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اس کی قیادت نے چین میں ہونے والی ملاقات کا اختیار نہیں دیا تھا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ قطر کے سیاسی دفتر میں موجود عہدیداروں کو صرف تنظیم کی جانب سے سیاسی امور کی انجام دہی اور میٹنگز کے انعقاد کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اویس احمد لغاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانوں کی یہ توقعات درست نہیں ہیں کہ اسلام آباد کا بے گھر ہونے والے طالبان پر مکمل کنٹرول ہے، اور یہ کہ شورش پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک ایسا راستہ ہے جس پر بے شمار چیلنجز موجود ہیں۔
And I think our relationship with the Taliban because of the historical background is something that the Western community and even people inside Afghanistan are actually
میرا خیال ہے کہ تاریخی پس منظر کی وجہ سے طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ مغربی دنیا اور حتیٰ کہ افغانستان کے اندر موجود لوگوں کو بھی در حقیقت اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ تھا، اور پاکستان ان صرف 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ان کی حکومت کو سفارتی لحاظ سے تسلیم کیا تھا۔ افغان اور مغربی ناقدین کا اصرار ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے 2001 میں امریکی قیادت کے فوجی اتحاد کی جانب سے طالبان کو اقتدار سے الگ کیے جانے کے باوجود بھی یہ رابطے ختم نہیں کیے۔ لغاری کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہونے والی یہ تنقید کہ پاکستان افغان تنازع کو ختم کرنے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہا، ہمسایہ ملک افغانستان میں دو طرفہ رابطوں کو نقصان پہنچانے والوں کا کام ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی دونوں کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے درمیان کشیدگی سے تعلقات کے فروغ سے حاصل ہونے والے فوائد کے سفر کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ شورش پسند لیڈروں کے ساتھ حالیہ کئی ملاقاتوں کا کریڈٹ افغان صدر اشرف غنی کی ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ برسوں کے عدم اعتماد اور باہمی شکوک و شبہات کے بعد تعلقات اثرین و متعین کرنے کی کوششوں کو دیا جا رہا ہے۔ افغان امن کے فروغ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 2001 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد زیادہ تر طالبان قیادت پاکستان میں مقیم رہی ہے۔ افغان یہ الزام لگاتے ہیں کہ طالبان جنگجو شورش کو جاری رکھنے اور اس سلسلے میں ہدایات دینے کے لیے پاکستان کے سرحدی علاقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ منگل کے روز افغان قانون سازوں نے یہ الزام لگایا کہ گزشتہ دنوں افغان پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قانون سازوں کو خفیہ معلومات کے تبادلے کے ایک معاہدے کی مخالفت کی سزا دی گئی ہے، جس پر حال ہی میں سیکیورٹی سے متعلق افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ نے ISI کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس نے کابل میں پارلیمنٹ پر طالبان کے دعوے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان افغان قانون سازوں، سول سوسائٹی، امن اور حقوق کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ قطر میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں، ناروے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ حالیہ رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے گزشتہ مہینے چین کے شمال مغربی شہر اورمچی میں ہونے والی ملاقات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ 14 سال پہلے امریکی قیادت میں اتحادی افواج کی کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہونے کے بعد طالبان کی زیادہ تر قیادت اور جنگجوؤں نے پاکستان میں پناہ لی تھی، لیکن پاکستان کے سینئر عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مقامی کمانڈروں کی نئی نسل سامنے آنے کے بعد شورش پسند گروپ پر پاکستان کے اثر و رسوخ میں بھی بتدریج کمی آئی ہے۔ وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے مقامی کمانڈر طالبان کی سیاسی قیادت سے الگ آزادانہ کارروائی کرتے ہیں، اور وہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان سب کو ایک صفحے پر لانا مشکل بنا رہے ہیں۔ اس ہفتے افغان عہدیداروں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کو بتایا کہ افغانستان میں داخل ہونے والے تقریباً 7,000 غیر ملکی جنگجو ملک کی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ افغان اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں افغانستان میں آمد پاکستانی فوج کی سرحد کی دوسری جانب طالبان کے مضبوط ٹھکانوں کے خلاف مہم کا نتیجہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
الشباب کے عسکریت پسندوں نے جنوبی صومالیہ میں افریقی یونین کے امنکاروں کے ایک اڈے پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا ہے۔ صومالیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے اس حملے میں برونڈی کے 70 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات گیب جوزلو کی اس رپورٹ میں۔
صومالیہ میں افریقی یونین کی فورس ایمیسم نے کہا ہے کہ الشباب جنگجوؤں نے دارالحکومت موگادیشو سے 103 کلومیٹر جنوب میں واقع لیگو کے علاقے میں صبح سویرے اس فوجی چوکی پر ہلا بولا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ محمد عمر دلہا کہتے ہیں کہ یہ حملہ طویل اور خون آشام تھا۔
پہلے تو عسکریت پسندوں نے بارود سے بھری کار سے چوکی پر حملہ کیا اور پھر بندوقوں سے فائرنگ شروع کر دی، اور یہ لڑائی تقریباً 4 گھنٹوں تک جاری رہی۔ یہ الفاظ تھے محمد عمر دلہا کے۔ الشباب کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ عینی شاہدین اور سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں تعینات ایمیسم کے زیادہ تر اہلکار برونڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ الشباب نے لیگو قصبے اور چوکی دونوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ زیرین شبیلا کے گورنر کا جہاں یہ حملہ ہوا ہے کہنا ہے کہ خود کش حملہ آور سمیت الشباب کے کئی جنگجو مارے گئے ہیں۔ حالیہ کچھ برسوں میں ایمیسم اور صومالیہ کی فوج نے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے قبضے سے بہت سا علاقہ واگزار کروا لیا تھا، تاہم گروپ نے بڑے پیمانے پر صومالیہ اور کینیا پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس عسکریت پسند گروپ کے صومالیہ کے اندر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
داعش جنگجوؤں نے کردوں کے قبضے والے شہر کوبانی پر حملوں کے دوران کم از کم 146 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لڑائی جمعرات کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب کرد فوجیوں کے بھیس میں داعش جنگجوؤں نے قصبے کے نزدیک ترکی کی سرحدی گزرگاہ پر کار بم دھماکہ کر دیا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے سربراہ رمی عبدالرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑائی جمعے کی صبح تک جاری تھی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امریکہ کی فتح قرار دیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے جمعے کے روز فیصلہ سنایا تھا کہ ہم جنس پرست جوڑوں کو امریکہ میں کہیں بھی شادی کرنے کا حق ہے۔ امریکہ کی گے رائٹ موومنٹ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ مسٹر اوباما نے اس تاریخی فیصلے کے بعد وائٹ ہاؤس میں کہا کہ یہ فیصلہ سینکڑوں ہزاروں ہم جنس جوڑوں کی بے یقینی ختم کرا دے گا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر کلیمنٹا پنکنی کے جنازے کے موقع پر جمعے کے روز انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پنکنی ان 9 افراد میں سے ایک تھے جنہیں ایک سفید فام امریکی نے گرجا گھر پر فائرنگ کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سیاہ فام امریکیوں کے اس تاریخی گرجا گھر میں پادری تھے۔ کویت کے دارالحکومت کی ایک شیعہ مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ داعش جنگجو گروپ سے تعلق رکھنے والے نجد صوبے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملہ آور نے اس وقت اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جب مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تیونس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تیونسی ساحل پر
ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز امپیریل مرحبا ہوٹل کے نزدیکی ساحل پر اس حملے میں اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں۔ یہ سیاحتی مقام یورپ اور شمالی افریقی ملکوں سے آنے والے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ مزید تفصیلات ابھی موصول نہیں ہوئیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ ایک گیس فیکٹری پر دہشت گرد حملے اور دھماکے کا مشتبہ ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ہونے والے اس حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا جو جمعے کے روز شہر لیون میں ہوا۔ ایک انسانی سر فیکٹری کے دروازے سے لٹکا ہوا پایا گیا اور اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ عربی تحریر والا جھنڈا یا پرچم رکھا ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تیونس، کویت اور فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر باراک اوباما کے پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان سنگین حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں، ان کے احباب اور ان تینوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے مسافر اوبر سروس کے خلاف پیرس میں پرتشدد احتجاج کی مذمت کی ہے۔ جمعے کے روز ایک بیان میں مسٹر اولاند نے کہا کہ اس کمپنی کو فرانس میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ صدر اولاند کا کہنا تھا کہ یہ ایک ناقابل قبول تشدد ہے جو جمہوریت اور فرانس جیسے ملک میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناقابل قبول ہے باوجود ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سچ ہے جو ان لوگوں کے لیے غصے کا باعث ہے جو ایک غیر منصفانہ مقابلے کا شکار ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے امریکی ہم منصب صدر باراک اوباما کو ٹیلی فون کر کے مشرقی یوکرین میں جاری کشیدگی، مشرقی وسطی کی صورتحال اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جمعرات کی شب ہونے والی گفتگو دونوں رہنماؤں کے درمیان فروری کے بعد پہلا براہ راست ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ ایک اعلی مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ایران کی متنازع جوہری پروگرام پر مربوط سمجھوتا 30 جون کی حتمی تاریخ تک طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کلیدی معاملات پر اہم نااتفاقی جاری ہے۔ سفارتکار نے کہا کہ آئندہ دنوں کے اندر اندر پیچیدہ ترین معاملات کو حل کیا جانا چاہیے، جن میں اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی جانب سے ایرانی تنصیبات کی نگرانی، تعزیرات اور ایران کے ایٹمی پروگرام کا ممکنہ فوجی حدود کا معاملہ شامل ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ ترین عہدیدار نے کہا ہے کہ وفاقی ملازمین کے معلومات کو سائبر حملے کا نشانہ بنائے جانے کی تحقیقات میں چین پر سب سے زیادہ شبہ ہے۔ یہ بات نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے کہی ہے جو کہ کسی بھی امریکی عہدیدار کی طرف سے ڈیٹا یعنی معلومات کی چوری میں پہلی بار چین پر براہ راست انگشت نمائی ہے۔ کلیپر نے واشنگٹن میں ہونے والی انٹیلیجنس کانفرنس میں سے خطاب میں کہا کہ چینیوں نے جو کیا ہے اس پر آپ کو انہیں سلام پیش کرنا ہوگا۔ ان کا اشارہ اس مشکل حملے کی طرف تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے چین پر وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ اس کے جواب میں بیجنگ نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے امریکہ کے ابتر ہوتے ہوئے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تمباکو کی پیداوار اور سگریٹ نوشی دونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور دونوں ہی کو ختم نہیں کیا جا سکا، باوجود اس کے کہ طبی ماہرین نہ صرف ان کے نقصانات بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں بلکہ بہت سی بیماریاں سگریٹ نوشی سے لاحق ہوتی ہیں اور لوگ زندگی جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، جن میں 80% اموات ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو سن 2030 تک سالانہ 1 ارب لوگ سگریٹ سے متعلق وجوہات کی بنا پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ سن 1964 سے امریکہ میں سگریٹ نوشی کے خلاف مہم جاری ہے، مگر ابھی تک تمام تر آبادی کو سگریٹ سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ ہر سال تمباکو نوشی کے خلاف دنیا بھر میں ایک دن بھی منایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ان کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ ان کی زندگی کو کیسے دھواں دھواں کر رہا ہے۔ ویسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تمباکو صحت کے لیے مضر ہے، مگر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اسے ترک کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اس عادت کا شکار نو عمری ہی میں ہوتے ہیں اور تمباکو میں موجود نکوٹین انہیں اپنا عادی بنا لیتی ہے۔ یہی بات جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ڈاکٹر کمبرلی ہان بھی کہتی ہیں۔
نکوٹین
کی عادت سخت ہوتی ہے، منشیات میں یہ بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر ہان کہتی ہیں کہ اکثر نوجوان تمباکو کئی صورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سگریٹ ہو سکتے ہیں، چھوٹے سگریٹ یا دھوئیں کے بغیر تمباکو۔ سگریٹ نوشی کے عادی نوجوان ای سگریٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی نکوٹین ہوتی ہے۔
The more nicotine that I get,
وہ کہتی ہیں جتنی زیادہ نیکوٹین ہم استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی عادت ہوتی جائے گی اور اتنا ہی اسے ترک کرنا مشکل ہوگا. یہاں امریکہ میں سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. بعض لوگ اس کے لیے ای سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں. یہ طریقے ترقی یافتہ ممالک میں تو عام ہیں مگر ترقی پذیر ملکوں میں تو قوت ارادی پر انحصار زیادہ کیا جاتا ہے. امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ کا طریقہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے مفید ہو مگر سب کے لیے نہیں. دوسرے طریقوں میں معمولات میں تبدیلی، دوائیں، چنگم اور پیچز وغیرہ شامل ہیں جو نکوٹین کی طلب کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ ہے لوگوں کو احساس دلانا کہ وہ اپنی اس عادت پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ عادت ترک کرنے والوں کو انعام میں رقوم دینے کا سلسلہ جو خاصا مؤثر بھی ہے. امریکہ میں ادویات کی ایک کمپنی اپنے ملازمین کو تحریک دیتی ہے کہ وہ $150 جمع کروائیں اور جب وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے تو انہیں $150 کے $800 ملیں گے، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے دگنا کامیاب رہا ہے. یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں صحت کی پالیسی کے تجزیہ کا اسکاٹ ہیلپن کہتے ہیں،
We simply don't wish to part with our own money. And that explains both why relatively few people were willing to make that $150 deposit in the first place.
اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کیوں اپنے $150 جمع نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن جنہوں نے ایسا کیا وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کا اپنا پیسہ لگا ہے تو انہیں سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے زیادہ کامیاب رہا. ایک نئے مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ انعامی رقم کا یہ طریقہ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے باقی طریقوں سے 5 گنا زیادہ مؤثر رہا ہے. یہ مطالعہ دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین، اس سے پہلے ایک فیچر رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کرنے کے لیے کس طرح گلی محلوں کے نکڑ پر پرندوں کے گھونسلوں کی شکل کی الماریاں رکھی گئی ہیں جو دراصل کتابوں سے آراستہ ہیں. آج کے سیگمنٹ میں فائزہ المصری نے جائزہ لیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریریاں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ کس طرح کی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں. سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں ان میں فلم دیکھنے جانا، سمر کیمپ، پارک جانا وغیرہ شامل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے، اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا. لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے، اور وہ ہے لائبریری. جی ہاں، لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتی بلکہ بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں. گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے. لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں. گوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں. ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے. لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے. نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے، بہت میوزک ہوتا ہے، بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام. گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے، اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے. اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں. نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. ہمارے یہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے. ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں. ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں. لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے. वो यहाँ अपने गीत लिख सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, शतरंज सीख सकते हैं और उनके लिए लेगोस भी मौजूद हैं। मैरी टॉमकिंस प्रिंस विलियम काउंटी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं। वो बताती हैं कि समर प्रोग्राम की तैयारी सितंबर में शुरू कर दी जाती है। लाइब्रेरी के अमले और वालदेन का कहना है कि ये समर प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स के लिए तालीम और तरबियत के साथ साथ तफरी का सामान मुहैया करते हैं, बल्कि बच्चों को घर से बाहर सूरज की तपेश से भी महफूज रखते हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम है साइंस और टेक्नोलॉजी, बेहद हाजिर खिदमत है। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोजाना कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक बार तो जहन मानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी सदाकत मनवा कर ही रहती है। आज हम आपके लिए जो खबर लाए हैं वो भी कुछ ऐसी है, बहुत से इफ और देन सवालों के साथ कि अगर ऐसा हो तो, और अगर ऐसा ना हो तो। चलिए आप खुद सुन लीजिए। आजकल साइंसदान इस बारे में गौर कर रहे हैं कि क्या सूरज, यानी यही सूरज जो हमारे निजामे शमसी का दिल कहलाता है, किसी खलाई जहाज को इतनी कुव्वत या शमसी तवानाई फ्राहम कर सकता है कि उसकी मदद से ये खलाई जहाज निजामे शमसी के आखिरी सिरे तक पहुंच सके। और इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए साइंसदानों ने एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका मकसद एक शमसी पर्दे, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कश्ती के साथ बादबान होते हैं जो हवा की मदद से कश्ती को आगे ले जाते हैं, तो इसी तरह इस सोलर सेल या शमसी पर्दे की कारकर्दगी की आजमाइश करना है कि आया यह सूरज की तवानाई से आगे की तरफ हरकत कर सकता है या नहीं। जब इस सोलर सेल को खला में उतार दिया जाएगा तो यह बड़ा पर्दा शमसी तवानाई की हवा के जरिए बतदरीज रफ्तार में तेजी ला सकेगा। हाल ही में डेल्टा वी रॉकेट को लॉन्च किया गया और इसमें जो मरकजी सामान खला में भेजा गया वो अमरीकी फौज का स्पेस प्लेन X-37B है, जो चौथी बार एक तवीलुल मुद्दत खुफिया मिशन पर भेजा गया है। ये एक मिनी शटल है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये खुदकार है, इसे चलाने के लिए किसी फर्द का इसमें होना जरूरी नहीं। इसके मिशन को खुफिया कहा जाता है, लेकिन ख्याल यही है कि इसकी मदद से नई नई टेक्नोलॉजीज की आजमाइश और जाँच की जाती है। इस रॉकेट में क्यूब सैट भी था, ये एक छोटा सा सैटेलाइट है जो रोटी के टुकड़े से बड़ा नहीं, और इसे एक नॉन प्रॉफिट तंजीम द प्लेनेटरी सोसाइटी ने तैयार किया है। इस तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल नाये कहते हैं कि ये सैटेलाइट इस बात की जांच परख करेगा कि आया शमसी रोशनी को खलाई सफर में एक मुतहरिक करने वाली कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।
दिस मे सीम इनक्रेडिबल एट फर्स्ट बट इट इज नेवरदलेस ट्रू दैट सनलाइट और लाइट
बिल नाई कहते हैं कि मुमकिन है पहली बात यह नाकाबिले यकीनी मालूम हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सूरज की रोशनी या रोशनी में हरकत है, अगरचे इसकी कोई ठोस सूरत मौजूद नहीं, रोशनी के जर्रे भी ठोस नहीं, लेकिन फिर भी जब किसी चीज से टकराते हैं तो इर्तियाश जरूर पैदा होता है जो बिल्कुल गैर महसूस होता है। अब इसी नजरिए की बुनियाद पर अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सेल हो, जैसा कि हमने इसे नाम भी दिया, और एक खलाई तैयारा या खलाई बस हो, तो यकीनन इस सेल की मदद से उसे आगे की तरफ हरकत दी जा सकेगी। साइंसदान समझते हैं कि हरकत का यह सस्ता तरीका खलाई खोज और तलाश को यूनिवर्सिटियों और अफराद के लिए कहीं ज्यादा काबिले अमल बना देगा जिसके वो मुत्तहमिल हो सकेंगे। इंतहाई बारीक और महीन 32 मुरब्बा मीटर माइलर सेल ने लेबोरेटरी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन नाई कहते हैं कि इसे मायार में भेजना काफी हसास मामला है। बेल नाई का कहना है,
बिलनाई
कहते हैं कि पहली मरतबा इसे मदार में भेजना ही एक जांच और आजमाशी तजुर्बा है। फिजिक्स के नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के नुक्ता नजर से सवाल ये है कि सेल्स या फिर इन पर्दों की तरह की चीज को नस्ब कैसे किया जाए। यहाँ हर बात गलत भी हो सकती है। द प्लेनेटरी सोसाइटी की इत्तला ये है कि छोटा सैटेलाइट तो अपने मदार पर पहुंच गया और बैरूनी निजाम भी बेहतर तौर पर फाल है। सेल की डिप्लॉयमेंट जैसे मदार में भेजने का अमल जून के वस्त में होगा। और अब एक मजे की बात हम आपको ये बताते हैं कि अगर तवक्को के मुताबिक इसे मदार में भेज दिया जाता है तो फिर इस सेल को जमीन से देखना भी मुमकिन होगा। मैं वेहरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसी के साथ बैजत को साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। बैजत जलानी, VOA उर्दू, वॉशिंगटन।
इसके साथ ही शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर थे वीटो मीर और इंजीनियर थे निक एवानोव। सादिया असद को इजाजत दीजिए, अलाने के बाद।